والصلاة والسلام على محمد الامین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں نبوت کے متعلقات زیر بحث ہیں. نبی کی بشریت کس نوعیت کی ہوتی ہے، خلقت کے لحاظ سے اس کی کیا نوعیت ہے، اور اوصاف و خصائص کے لحاظ سے وہ کیسے ممتاز ہے، اس کا مطالعہ ہم نے کیا. اب اگلا عنوان ہے نبی کی فطرت.
ایک اگر سوال اس پچھلے موضوع پہ جاتے ہیں آپ تو نبی کی فطرت سے، یہ جو محض دو صفحے کے اندر آپ نے بیان کیا نبی کی بشریت کو، آپ کے علم میں ہے کہ ہماری امت میں ایک بہت بڑا مسئلہ بڑے لمبے عرصے سے نور و بشر کا جاری ہے، اور اس پہ مکاتب ہے فکر تشکیل پا چکے ہیں. تو میں جو چیز جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو مسئلہ پیش آیا جس کی وجہ سے یہ دو نقطہ ہے نظر بنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بشری تھی یا کہ نور تھے، وہ پرابلم کہاں سے واضح ہوئی؟ یعنی کیا وہ جو رسول کی منصبی حیثیت میں کچھ غیر معمولی چیزوں کا صدور ہوا جو انسان سے نہیں ہوتا، اس سے مسئلہ پیدا ہوا، وہاں غلطی کیسے لگی، اور جس کو آپ نے یہاں پر قرآن مجید سے دو صفحوں میں جو ہے وہ حل کر کے بیان کیا؟
جی ہاں، میں نے تو جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ ہر جگہ یہی کیا ہے کہ اللہ کی کتاب میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حقائق کو واضح کر دیا ہے، بس ان کو اسی وضو کے ساتھ پیش کر دیا جائے. لوگوں کو غلطی کس وجہ سے لگی اس کتاب کا موضوع نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی سوال ہوگا تو اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. انسان اس چیز کو آسانی کے ساتھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یعنی جس طرح سے قرآن مجید نے بتایا ہے کہ وہ جو مخاطبین ہیں وہ انکار کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی تقاضا یہ کرتے ہیں کہ تمہیں ہمارے جیسا انسان نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ قرآن مجید میں قریش کے اعتراضات دیکھیے، آپ اہل کتاب کی گفتگویں دیکھیے، تو سارا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ مان لیا کہ تمہارا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تمہارے ذریعے سے کوئی پیغام پہنچانا مقصود ہے، تو پھر کیا تمہیں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ اس میں دیکھیے نوبت یہاں تک پہنچ گئی. وہ ایک قبائلی معاشرہ ہے، اس کی اپنی لیڈرشپ ہے، تو یہاں تک انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں، انسان ہی ہونا تھا اور ہمارے ہی جیسے انسانوں میں سے کسی کا انتخاب کرنا تھا، تو پھر لولا نزل حاضر القرآن اللہ رجل من القریتین عظیم. پھر ہماری لیڈرشپ کیا ایسی گئی گزری تھی، ان میں سے کسی کا انتخاب نہیں کیا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے پیش نظر ہے وہ اصل میں وہ اوصاف و خصائص نہیں ہے جو لوگوں کو دولت کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، یا اور بعض چیزوں کی وجہ سے ممتاز کرتے ہیں، بلکہ یہ انسانیت کے خصائص ہیں. اور انسانیت کے خصائص کا بہترین نمونہ ہے جو پیغمبر کی ذات میں موجود ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا انتخاب کر لیتے ہیں. اس کو منکرین بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب لوگ ایمان لے آتے ہیں تو ان کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ یہ کیا بات ہوئی، یعنی کیا انسان ہی تھے؟ تو پھر وہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی شخصیت کا کوئی خاص پہلو ہونا چاہیے، اور وہ پہلو جو ہے وہ بشری نہیں ہو سکتا، کیونکہ بشری پہلو میں جب وہ اپنا مشاہدہ کرتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم تو بڑی جلدی شیطان کی گرفت میں آ جاتے ہیں. ہمارے اندر تو یہ کمزوری موجود ہے کہ جو طوفان اٹھتے ہیں خواہشات اور رغبات کے، ہم تو ان سے بالکل متاثر ہو کے رہ جاتے ہیں. یعنی ہمارے قصر کی چھتیں اڑ جاتی ہیں، ہمارے در و دیوار منہدم ہو جاتے ہیں. تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ ہماری طرح ایک انسان ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح انسانیت کا مظہر اتم بنا دیا، ایسا غیر معمولی اخلاقی نمونہ بنا دیا، اور پھر اپنے انتخاب میں اس کو وہ منصب دیا کہ جس کے نتیجے میں اب اللہ تعالیٰ براہ راست ان سے کلام کرتا ہے یا اس کے فرشتے کلام کرتے ہیں، اس کا سینہ اس کی کتاب کا محبت بنتا ہے. تو یہ چیز انسان کے حوالے سے نہیں مانی جا سکتی. تو دونوں جانب اگر آپ دیکھیں تو انسان کی وہی کمزوری ہے کہ وہ اپنے آپ کو جب دیکھتا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر میرے ہی جیسا ایک انسان پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے. یہ ہے بنیادی بات.
سر، یہ کیا نبی جو ہے یہ پری ڈیسٹنڈ ہوتا ہے وقت پیدائش سے نبی بننے کے لیے، یا اس کا بعد، کیونکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جو معاملات بچپن سے پیش آئے اس سے لوگوں کو یہ، اور آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ جیسے اچانک انتخاب ہو جاتا ہے اس کا، تو کیا یہ پری ڈیسٹنڈ ہوتا ہے وقت پیدائش سے کہ اس نے نبی بننا ہے؟
یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو کہ مجھے کیا منصب دینا ہے. چنانچہ پیغمبروں کی پیشین گوئیاں چل رہی ہوتی ہیں, یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ بھی طے ہے کہ ان کا نام کیا ہوگا. پیغمبر پیشین گوئی کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. یہ جو بات کہی جاتی ہے اس کا مطلب یہ کہ خود پیغمبر کو اس کا علم نہیں ہوتا, یعنی وہ تو ایک عام انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. اس کے ہاں کوئی ایسا ارتقائی عمل نہیں ہوتا, یک بیک اللہ تعالیٰ اس کا انتخاب کرتے ہیں. تو یہ بات جب کہی جاتی ہے تو خود پیغمبر کے حوالے سے کہی جاتی ہے, خدا کے حوالے سے نہیں کہی جاتی.
یہ جو جی کہا جاتا ہے کہ وہ نخل فطرت کے بہترین ثمر ہیں یا مظہر انسانیت کے وہ اتم ہیں, مظہر اتم ہے کمال انسانیت کے, تو اس میں ان کا ارادہ یا اختیار ہوتا ہے اس سے پہلے یا اللہ میاں بھی کہیں انٹروین کر رہے ہوتے ہیں؟ مثلا بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اس طرح کی کسی مجلس میں جانے سے, آپ پہ کوئی مثلا نیند تاری ہو گئی, تو گویا داخل سے بھی ہو رہا ہوتا ہے اور خارج سے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد.
دونوں چیزیں ہوتے ہیں, یعنی جو فطرت میں نور دیا گیا ہے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں, خود بھی اپنی پاکیزگی کو قائم رکھنے کی جدوجہد کرتے ہیں, اور اگر پھر کسی موقع کے اوپر ایسا ہوتا ہے تو اللہ بھی رہنمائی کرتا ہے. اور یہ سب انسانوں کے ساتھ ایک درجے میں ہوتا ہے, ان کے ساتھ بہت کمال پر ہوتا ہے. یعنی ہم بھی جب اپنی فطرت کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑتا ہے, پھر کہیں پھسلنے کا موقع آتا ہے تو خدا کی برہان نمودار ہوتی ہے. سیدنا یوسف کے واقعے میں بھی یہی ہے, یعنی وہاں بھی بتایا گیا ہے کہ عام انسانی احساسات کے لحاظ سے وہ ایک ایسا موقع آ گیا تھا کہ جس میں بہت مشکل تھا بچنا, تو پھر لولا را برہان ربے, اس وقت پھر خدا کی وہ برہان نمودار ہوئی. یعنی وہی فطرت کا نور جو ہے وہ یک بیک ایک لو کی طرح سامنے آیا اور انہوں نے اپنے آپ کو بجا لیا. معاف کیجیے,
جیسا کہ مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ پیغمبروں کی پہلے سے بشارت دی جاتی ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں تو ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے قرآن بتاتا ہے کہ ان وہ ہر طرح کے امتحان میں کامیاب ہوئے تب ان کو یہ منصب عطا کیا گیا.
نبوت کا منصب زیر بحث نہیں ہے, وہ ایک دوسرا منصب ہے. یعنی وہ نبی بنائے گئے, وہ اپنی قوم کی طرف آئے, انہوں نے اس پر حجت تمام کی, ان کی قوم پر عذاب آ گیا, وہ وہاں سے نکلے. اب انہیں ایک اور ذمہ داری کی گئی, وہ قوموں کی امامت اور پیشوائی کی ذمہ داری ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں بعض مراحل سے گزارا, یعنی ان کی بعثت ایک لحاظ سے دو پہلوؤں سے ہوئی, اپنی قوم کی طرف اور پھر پوری انسانیت کی طرف, جس کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دو توحید کے مراکز بنائے, اپنی اولاد کے ایک حصے کو وہاں آباد کیا. یہ سب اصل میں ان کے اپنی قوم سے نکلنے کے بعد ہوا ہے, وہ اپنا مشن پورا کر کے آ گئے ہیں, اب ایک دوسری ذمہ داری ان کو دی گئی. نبی کی فطرت, نبی کی فطرت ایک انسان کامل کی فطرت ہوتی ہے. یعنی انسان کی فطرت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے اس کا ظہور ہوگا اس کی شخصیت میں. تو یہاں پر بھی یہ نہیں ہے کہ نبی کی فطرت کسی انسان سے مختلف مخلوق کی فطرت ہوتی ہے, یعنی وہ خلقت کے لحاظ سے تو انسان ہوتا ہے لیکن فطرت کے لحاظ سے انسان نہیں ہوتا. نہیں, فطرت کے لحاظ سے بھی وہ انسان کامل ہوتا ہے لیکن ہوتا انسان ہی. نبی کی فطرت ایک انسان کامل کی فطرت ہوتی ہے. الہامی صحائف میں انبیاء علیہ السلام کی سیرت و سوانح سے متعلق اشارات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان میں رحمت بھی ہوتی ہے اور غضب بھی. یہ فطرت کا ظہور ہے, یعنی انسان اپنی شخصیت کے لحاظ سے کیا کیا چیزیں ہیں جس کا ظہور کرتا ہے. نبی کی فطرت ایک انسان کامل کی فطرت ہوتی ہے. الہامی صحائف میں انبیاء علیہ السلام کی سیرت و سوانح سے متعلق اشارات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان میں رحمت بھی ہوتی ہے اور غضب بھی. وہ رنج و علم اور قلق و اضطراب بھی محسوس کرتے ہیں اور حسرت و افسوس بھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسانی لحاظ سے وہ کوئی روبوٹ ہوتے ہیں. جیسے انسان ہوتے ہیں تو انسان کیا ہے, یعنی اس کے اندر بعض اوقات رحمت, شفقت, محبت کے جذبات امٹ پڑیں گے, بعض اوقات غصہ بھی آئے گا, غضب بھی ہوگا, رنج بھی ہوگا, علم بھی ہوگا, تکلیف اور دکھ کو بھی محسوس کیا جائے گا. بعض اوقات کسی خاص صورتحال میں قلق, اضطراب, بے چینی, پریشانی یہ بھی لاحق ہوگی, اور حسرت و افسوس بھی. یعنی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. صاف واضح ہوتا ہے کہ ان میں رحمت بھی ہوتی ہے اور غضب بھی. وہ رنج و علم اور قلق و اضطراب بھی محسوس کرتے ہیں اور حسرت و افسوس بھی. وہ دل گرفتہ بھی ہوتے ہیں. یعنی ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ انسان کو کسی سے کوئی صدمہ پہنچتا ہے، کوئی چیز خلاف توقع سامنے آتی ہے تو انسان دل گرفتہ ہو جاتا ہے. تو پیغمبر بھی اس سے بالاتر نہیں ہوتے، دل گرفتہ بھی ہوتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر انہیں ندامت بھی محسوس ہوتی جیسے انسانوں کو ہوتی ہے. یہ انسانی فطرت کے ظہور کے مختلف پہلو ہیں جن کو میں نے سمیٹا ہے چند جملوں میں. خدا کے عاجز بندوں کی طرح وہ اس کے حضور میں توبہ و استغفار بھی کرتے ہیں اور مجادلہ و اصرار کا طریقہ بھی اختیار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بحث بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. سیدنا ابراہیم کے تو بہت ہی بعض دل نواز واقعات ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے، اور بڑی یوں سمجھیے کہ تحسین کے اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ دیکھو ابراہیم ہم سے بحث کرنے لگ گیا، اور وہ بحث بھی ایسی غیر معمولی بحث ہے کہ بس اس کی داد ہی جا سکتی ہے. وہ اس کے حضور میں توبہ استغفار بھی کرتے ہیں اور مجادلہ و اصرار کا طریقہ بھی اختیار کر لیتے ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے، یعنی ان کی فطرت کو جیسے کہ انسانی فطرت ہے کیوں ویسا ہی رہنے دیا جاتا ہے. ایک پیغمبر کی حیثیت سے ان کی خلقت بشری تھی، اس بشری خلقت کے ساتھ اعلیٰ اوصاف و خصائص تھے، لیکن انسانی فطرت کے یہ پہلو یعنی اس میں شفقت بھی ہو شفقت کے موقع پر، اس میں غصے کا بھی اظہار ہو جائے غصے کے موقع پر، رنج بھی ہو الم بھی ہو قلق بھی ہو اضطراب بھی ہو پریشانی بھی ہو حسرت بھی ہو افسوس بھی ہو، ظاہر ہے یہ ساری جو کیفیات ہیں یہ انسانی فطرت کا ظہور ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسے ہی کیوں آنے دی جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں بھی یہ کیوں ہوتا ہے کہ ندامت بھی ہو گئی، توبہ استغفار بھی ہو گیا، غلطی ہو گئی تو رجوع بھی ہوا، اور کبھی کبھی مجادلہ و اصرار بھی. اب اس میں آپ دیکھیے نا کہ حضرت ابراہیم انسانی فطرت کے لحاظ سے معاملے کو کیسے دیکھنا چاہیے، اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ اچھا آپ اس بستی کو تباہ کر دیں گے، اس میں اگر 30 استغفار کرنے والے ہوئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابراہیم 30 بھی نہیں، اگر 20 ہوئے یعنی وہ آخر تک چلے گئے ہیں جہاں تک ان کے بس میں تھا، اور اس کے بعد بھی گویا اگر آپ ساری صورتحال کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ڈھہ کے بیٹھ گئے کہ اچھا پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو انسانی فطرت کا وہ ایک خوبصورت اظہار ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ایک مقرب بندے کی طرف سے ہوا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے، یعنی ایسے ہی کیوں رہنے دیا جاتا ہے انہیں؟ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں جو انسانی فطرت جیسی ہے پیغمبروں کے ہاں بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، ویسے ہی ہوتے ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے اور ان کے مخاطبین کے درمیان جن پر اتمام حجت کے لیے وہ مبعوث ہوئے ہیں موافقت ہو اور وہ ان سے اثر قبول کریں. یعنی جس وقت آپ دعوت دے رہے ہیں، انذار کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، آپ بار بار ان کے پاس جا رہے ہیں، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ لعلک کا باخی نفسک، آپ تو اپنی جان بلا دیں گے، تو اس میں انسانیت نے ظہور پذیر ہونا ہے، انسان کے جذبات سامنے آنے ہیں. اگر کچھ لوگ ایمان لائے ہیں تو ایک ہستی کی طرف سے محبت کا ظہور بھی ہونا ہے، رحمت کا ظہور بھی ہونا ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت تک مؤثر ہوتی ہیں جب کہ وہ فی الواقع انسانی فطرت کے ساتھ موافقت پیدا کرے، اور جب موافقت ان کے اندر موجود نہ رہے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو کسی اور ہی مخلوق کے ساتھ واسطہ پڑ گیا ہے، یعنی یہ انسان نہیں ہے. تو آپ وہ تاثیر اور تاثر کا تعلق نہیں پیدا کر سکتے جو کہ اس طرح کی شخصیات سے ہوتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے اور ان مخاطبین کے درمیان جن پر اتمام حجت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، یعنی انسان ہے نا، ان کے سامنے مخاطبین ہیں ان کے، ان پر انہوں نے حجت تمام کرنی ہے، تو ان کی طرف سے پیغام بہت پاکیزہ ہوتا ہے، خدا کی خصوصی رہنمائی میں ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی انسانی جذبات کی ملاوٹ نہیں ہوتی. وہ جو بات پہنچا رہے ہوتے ہیں وہ ہر لحاظ سے حق ہوتی ہے، لیکن بات پہنچانے والا انسان اپنے وجود کا اظہار انسانی سطح پر کرتا ہے، تو وہ محبت شفقت غضب یہ ساری چیزیں، رنج قلق اضطراب، یہ سب ایک خاص تعلق پیدا کرنے کا باعث بن جاتے ہیں. آپ خود سوچئے کہ جن بڑی شخصیات سے کبھی آپ کو ملنے کا موقع ملا ہو یا ان کے پاس وقت گزارنے کا موقع ملا ہو، تو اگر آپ کو ہر لمحے یہ احساس ہو کہ یہ انسان سے ماورا کوئی مخلوق ہے، تو آپ تاثیر اور تاثر کے تعلق میں ہو ہی نہیں سکتے. یعنی خود آپ کے اندر بھی وہ جذبات پیدا نہیں ہوں گے کہ کوئی ان کی خدمت کرنی ہے یا کچھ ان سے محبت کرنی ہے یا ان کے سامنے کوئی چیز آنی ہے اور اس پر ہمیں محبت ملنی ہے. تو اگر انسانی فطرت بالکل ہی مختلف ہو جائے یا بنیادی طور پر مختلف، یہ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ بڑے آدمی ہیں، یعنی ان کے ہاں چیزیں اس طرح نہیں ہوتی، یہ اس طرح طوفانوں کی نظر نہیں ہوتے، ان کا قدم اس طرح نہیں پھسلتا، ان کے ہاں ایک دوام اور استمرار پایا جاتا ہے، یہ حقائق کو ایسے دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہوتی ہیں, لیکن یوں نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک غیر انسانی وجود سے سابقہ پیش آ جائے, یہ چیز نہیں ہوتی. تو چنانچہ انسان اگرچہ غیر معمولی شخصیات کے غیر معمولی پن کو دیکھتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ میری ہی طرح ہے, یعنی ان کے ساتھ بھی وہی معاملات ہوتے ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے اور ان کے مخاطبین کے درمیان جن پر اتمام حجت کے لیے وہ مبعوث ہوئے ہیں موافقت ہو اور وہ ان سے اثر قبول کریں, ورنہ وہ دعوت وہ ایک عقلی نوعیت کی چیز بن کے رہ جائے گی, وہ ایک فلسفہ اور ایک مقدمہ بن کے رہ جائے گا, لیکن تاثیر اور تاثر کا تعلق پیدا نہیں ہوگا. اگر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو صحابہ جیسے دیکھتے ہیں, یعنی اپنا غم بھی بیان کر رہے ہیں, اپنا دکھ بھی بیان کر رہے ہیں, اپنے اعتراضات بھی پیش کر رہے ہیں, اگر کوئی قلق ہے کوئی اس طرح کی چیز ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے, وہ آپ کو گھر میں بھی دیکھتے ہیں باہر بھی دیکھتے ہیں, ان کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ آج کچھ غضب کی کیفیت ہے, آج کچھ غصے میں ہے, آج بات کرنے میں کچھ مشکل پیش آئے گی, یہ ساری صورتیں گزر رہی ہیں. تو اس سے ایک اعلیٰ درجے کے انسان کی حیثیت ہی سے انسان تاثیر اور تاثر کا تعلق پیدا کرتا ہے. تو اس لیے پیغمبر کی جو فطرت ہے وہ انسانی فطرت سے ماورا کوئی چیز نہیں ہوتی, اسی کا ایک کمال ہوتا ہے جو سامنے آ جاتا ہے. فرشتوں کی طرح وہ اگر اس طرح کے جذبات سے خالی ہوتے تو ان کی بات کسی پر اثر انداز نہ ہوتی. یعنی بات میں ایک ہوتا ہے بات کا استدلال اور ایک ہے بات کی تاثیر, یعنی وہ آپ کے دل میں جا کے اپنی جگہ بنا لے, وہ آپ کو اپنی جگہ سے ہلا دے, وہ آپ کے اندر ایک اضطراب پیدا کر دے, وہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے. اگر نہ کبھی غصہ آئے, نہ کبھی رنج ہو, نہ کبھی حسرت ہو, نہ کبھی افسوس ہو, تو یہی معلوم ہوگا نا کہ یہ تو اصل میں کوئی مشین ہے جس سے سابقہ پڑ گیا ہے, تو وہ زندہ انسانی کی طرح ہوتے ہیں. چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہم بہت کمال دیکھتے ہیں انسانیت کا جب سیرت کو پڑھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک انسان کامل ہی سامنے آتا ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض موقعوں پر آپ نے سخت بات کہہ دی ہے, بعض موقعوں پر آپ کو دیکھ کر صحابہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج تو بات کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. وہ یاد ہوگا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں صحب ہوا ہے تو صحابہ کرام میں بڑے بڑے لوگ بھی یہ محسوس کر رہے تھے کہ ذرا بات کرنا مشکل ہے. چنانچہ ایک صحابی نے بہت جرت کر کے جا کے بات کی اور غصے میں تھے آپ, اور اس کے بعد بھی یہ معلوم ہوا, یعنی کسی چیز پر غصہ ہوگا اس کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے کہ غصے ہی میں اٹھ کے آپ نے دو رکعتیں پڑھی اور اس کے بعد سجدہ صاحب کیا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں گھر میں باہر بیویوں کے ساتھ ازواج کے ساتھ ایک پوری کی پوری زندہ زندگی ہے جس کا ظہور ہوتا ہے, وہ ہے بہت اعلیٰ معیار کی لیکن غیر انسانی نہیں ہے کسی درجے میں بھی.
اصرار کیوں کیا کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں بھیجے گئے, کہ آپ کے بتانے سے یہ ثابت ہوا کہ ایک نبی کا تعلق اپنے جو مخاطبین ہیں وہ اسی قوم سے ہوگا, انسان سے ہی ہوگا اور ان کے جذبات ہوں گے, تو ان کا اس میں کوئی بیک گراؤنڈ ہے کہ ان سے فرشتوں کا کیوں اصرار کیا انہوں نے؟ یا
یہ میں ابھی سوال انہوں نے کیا تھا اس کا جواب دے چکا ہوں میں اس سے پہلے, میرا خیال ہے کہ آپ وہ جواب ان کو بتا دیجیے گا, غالباً تاخیر سے تشریف لائے تاکہ دوسروں کا وقت اس میں صرف نہ ہو. فرشتوں کی طرح وہ اگر اس طرح کے جذبات سے خالی ہوتے تو ان کی بات کسی پر اثر انداز نہ ہوتی, یعنی بات تو پہنچ جاتی لیکن وہ بات پھر انسانی بات نہ سمجھی جاتی, وہ انسان کے سینے سے نہ نکلتی, اس کے پیچھے وہ جذبات و احساسات نہ ہوتے. اور اگر اس کے ساتھ دینے کے لیے, پیغمبر کا ساتھ دینے کے لیے کچھ لوگ آگے بڑھتے تو ان کو بھی جو انسانی گرم جوشی ہے, جو انسانی محبت ہے, جو انسانی تعلق ہے, وہ نہ ملتا. اور اس طرح جس طرح کہ آپ اب دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے پاس یہ قرآن مجید ہے, تو قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ کسی کمپیوٹر کے ذریعے سے ہم کو منتقل ہوا ہے, یہ انسانوں نے منتقل کیا ہے, وہ انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے. اگر وہ اتنی بڑی جماعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس محبت, اس اعتماد, اس اذعان میں متعلق نہ ہوتی تو قرآن مجید اس حفاظت کے ساتھ پہنچ نہیں سکتا تھا. تو یہ سب کچھ جو کچھ ہوا وہ اس انسانی تعلق کی بنیاد پر ہوا. چنانچہ ایک طرف پیغمبر دین دینے کا کام کر رہا ہے اور دوسری طرف ایک پوری کی پوری انسانی جماعت ہے جس کے اندر تاثیر و تاثر کے غیر معمولی تعلق کا ظہور ہو رہا ہے. وہ تعلق ہے کہ جس نے بعد میں صدی دو صدی تک لوگوں کو سرشار کیے رکھا ہے. یعنی آج بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں بہت سی بدعات ضرور درائی ہیں, لیکن وہ محبت کا, وہ شفقت کا, وہ رحمت کا تعلق ہے جس تعلق کو آج بھی ہم دیکھتے ہیں, سیرت پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت وہ کس طرح ظہور پذیر ہوا ہوگا۔ تو یہ بات ہے جس کو یہاں بیان کرنا مقصود ہے کہ نبی صرف خلقت کے لحاظ سے انسان نہیں ہوتا، فطرت کے لحاظ سے بھی انسان ہی ہوتا۔ یعنی یہ بالکل درست ہے کہ غضب ان حدود سے تجاوز نہیں کرتا جس سے اسے نہیں کرنا چاہیے، حسرت ندامت وہاں نہیں لے جاتی جہاں وہ یاس میں ڈل جائے۔ ہر چیز کے کچھ حدود ہیں، لیکن جتنا اس کا انسانی ظہور ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے، ہر حال میں ہوتا ہے۔ پھر یہی نہیں، انسانیت کا مظہر اتم ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی یہ دیکھیے بار بار میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ ہے انسان ہے، لہٰذا انسانیت ہی اپنے آخری ظہور میں آ رہی ہے۔ یعنی انسانیت کسی جامد چیز کا نام نہیں ہے، اس کا ایک بڑا بنیادی ظہور ہے اور اس کے پھر بے پناہ درجات ہیں۔ تو وہ جو درجات ہیں انہی کا ظہور ہو رہا ہے، کسی الگ شخصیت کا ظہور نہیں ہو رہا جو انسانیت سے ماورا ہو گئی ہو۔ پھر یہی نہیں، انسانیت کا مظہر عتم ہونے کے ساتھ وہ اپنی قوم کے بھی کامل ترین فرد ہوتے ہیں۔ یہ ایک دوسرا پہلو ہے، یعنی ایک تو یہ نا کہ انسان ہونے کی حیثیت سے انسانی خصائص، وہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے، مشرق میں، مغرب میں، جن کا میں نے اوپر ذکر کیا۔ یعنی آپ انسان مراکش کا اٹھا لیں، انڈونیشیا کا اٹھا لیں، امریکہ کا اٹھا لیں، کہیں کا اٹھا لیں، تو اس کے اندر وہ سب چیزیں ہوں گی۔ اس کے اندر شفقت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، غصہ بھی اسے آئے گا، رنج بھی ہوگا، الم بھی ہوگا، قلق، اضطراب، پریشانی، حسرت، افسوس، یہ سب چیزیں ہوں گی۔ دل گرفتگی بھی ہو جائے گی، غلطی ہوگی، سارے انسانوں سے ہوتی ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم انسانی خصائص کہتے ہیں۔ یہ کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں بھی انسان پائے جاتے ہیں وہاں ان خصائص کا ظہور ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم نے دیکھا کہ اس اعتبار سے بھی پیغمبر انسانیت ہی کا مظہر عتم ہوتا ہے، یعنی انسانیت سے ماورا، انسانیت سے مختلف، یا انسانیت کی نفی کر کے کوئی شخصیت نہیں وجود میں آتی، بلکہ انسانیت بحیثیت انسانیت اپنا ظہور کرتی ہے اور اپنے کامل ظہور میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اور جب میں لفظ کامل بولتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کیفیات بیان ہوئی ہیں، یہ رحمت کی، غضب کی، قلق کی، اضطراب کی، یہ بھی عام انسانوں کی نسبت بعض اوقات گہری ہوتی ہیں لیکن حدود سے کبھی تجاوز نہیں کرتی۔ تو یہ انسانیت کا پہلو ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہرحال انسان ہونے کے ساتھ وہ کسی قوم کا ایک فرد بھی ہوتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ ایک قوم ہے جس کے اندر پیغمبر پیدا ہوتا ہے، تو ہر قوم اپنے کچھ اشراف رکھتی ہے، اپنے کچھ بہترین انسان رکھتی ہے۔ یعنی اگر آپ کسی بھی قوم کا مطالعہ کریں تو اس میں پھر قومی خصائص کا بھی ایک ظہور ہوتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے آپ آج کے زمانے کی بعض قوموں کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ فلاں قوم میں فلاں چیز بڑی غیر معمولی پائی جاتی ہے، ان کے یہاں وقت کی پابندی کا بہت خیال ہوتا ہے، وہ وعدے کے بہت پابند ہیں۔ تو انسانی خصائص کا بعض اوقات قومی سطح پر بھی ظہور ہوتا ہے۔ اس سے ایک ثقافتی پہلو بھی سامنے آتا ہے، یعنی اس میں بزرگ کیسے بیہیو کرتے ہیں، وہ بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے ہیں، وہ فیصلے کرنے کے لیے کیسے بیٹھتے ہیں۔ تو ایک انسانیت کا پہلو ہے اور ایک قوم کا پہلو ہے۔ تو یہاں آپ دوسرا پہلو بیان کیا ہے۔ پھر یہی نہیں، انسانیت کا مظہر عتم ہونے کے ساتھ وہ اپنی قوم کے بھی کامل ترین فرد ہوتے ہیں، یعنی ان کی قوم اپنے قومی خصائص کے لحاظ سے بھی، ہر قوم کے اندر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قابل اصلاح کہی جا سکتی ہیں، یا جن کے معاملے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خرابی کا باعث ہے، لیکن ہر قوم میں بہترین اوصاف و خصائص کا بھی ظہور ہوتا ہے، اور وہ اس قوم کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ وہ لباس میں ہوتا ہے، تہذیب میں ہوتا ہے، ملنے جلنے میں ہوتا ہے، ضیافت کے طریقوں میں ہوتا ہے، جس کو ہم سماجی اخلاقیات کہتے ہیں۔ سماجی اخلاقیات یہ بنیادی اخلاقیات ہی سے پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کا قالب اور اس کے پیرہن مختلف ہو جاتے ہیں، اسی سے انسانوں میں تنوع پیدا ہوتا ہے۔ مہمان نوازی ایک صفت ہے، وہ مجھ میں بھی ہوگی، آپ میں بھی ہوگی، زید میں بھی ہوگی، بکر میں بھی ہوگی، لیکن بعض قوموں میں اس کا جب ظہور ہوتا ہے تو وہ بہت ہی غیر معمولی ہو جاتا ہے، اور اس کے اظہار کے اسالیب بھی بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے قومی خصائص اسی بنیادی اخلاقیات سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہر قوم میں اپنی ایک الگ شناخت بھی پیدا کر لیتے ہیں۔ تو پیغمبر جس قوم میں آتا ہے وہ اس قوم کے بھی کامل ترین فرد ہوتے ہیں، یعنی اس قوم نے ان بنیادی اخلاقیات اور ان بشری خصائص کی بنیاد پر جن چیزوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا ہے، وہ اسی آئیڈیل کے مطابق ایک مثالی شخصیت ہوتے ہیں۔ ان کے حالات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کا عطر اور خلاصہ، اس کی تہذیبی روایت کا امین، اور اس کے محاسن اخلاق کا جامع ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ کسی قوم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس قوم میں کیا خوبیاں ہیں قومی حیثیت سے, جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ بنیادی اخلاقیات میں کیا لباس پہنا ہے اس قوم نے, کیا پیراہن اختیار کیا ہے, ملنے جلنے کے آداب کی ہر جگہ کچھ صورتیں آپ کو نظر آئیں گی, لیکن کیا وہ ہر قوم میں یکساں ہوتی ہیں؟ اسی طرح سے لباس پہننے کے آداب ہر جگہ ہوں گے لیکن کیا ہر قوم میں یکساں ہوتے ہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس قوم کے اندر جس بہترین شکل میں ظہور پذیر ہوئی ہوتی ہیں پیغمبر اس کا بھی بہترین نمونہ ہوتے ہیں. ہر نبی اپنی قوم کا عطر اور خلاصہ, اس کی تہذیبی روایت کا امین اور اس کے محاسن اخلاق کا جامع ہوتا ہے, یعنی اس نے جو تہذیبی روایت قائم کی ہے اچھی تہذیبی روایت وہ اس کا امین بھی ہوتا ہے, اور اس نے اپنے ہاں صدیوں سے جو خصائص پیدا کیے ہیں قومی لحاظ سے وہ بھی اس کی شخصیت میں پوری شان کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں, اور محاسن اخلاق کا بھی وہ ایک اعلیٰ نمونہ ہوتا ہے. یہ فرق سمجھ لیجئے کہ انسانیت اپنی ذات میں ایک تاثر رکھتی ہے لیکن وہ مشترک ہوتا ہے قوموں, علاقوں اور زمانوں سے بالکل ماورا ہو کر, اور وہی انسانیت جب کسی قوم میں ظہور پذیر ہوتی ہے تو وہ زمانی بھی ہوتی ہے, وقتی بھی ہوتی ہے, اور اس کے ظہور کے انداز بھی بہت تبدیل ہو جاتے ہیں, اس میں بڑا تنوع پیدا ہوتا ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس قوم کا کلچر ہے, یہ اس قوم کی تہذیب ہے, یہ اس قوم کی ثقافت ہے. یعنی تہوار منانا ہم میں سے ہر ایک کی فطرت میں موجود ہے, لیکن وہ تہوار جو صورتیں اختیار کرتے ہیں وہ ہر قوم میں یکساں نہیں ہوتی. تو اس طرح قومی محاسن وجود میں آتے ہیں, تو اپنی قوم کے محاسن کا بھی پیغمبر بہترین نمونہ ہوتے ہیں. سب پیغمبروں کی شخصیت کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے. اس میں شبہ نہیں کہ وہ ان کی تمام برائیوں سے پاک ہوتا ہے, یعنی پیغمبر کے ہاں معاف کیجیے, وہ برائیاں نہیں ہوتی, اس لیے کہ کوئی قوم بھی برائیوں سے پاک نہیں ہے. ہر قوم کے اندر جس طرح محاسن ہوتے ہیں اسی طرح ہر قوم کے اندر ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن سکتی ہیں, وہ تہذیبی بھی ہوتی ہیں, ثقافتی بھی ہوتی ہیں, سماجی بھی ہوتی ہیں. ان برائیوں سے پاک ہوتا ہے, اس میں شبہ نہیں کہ وہ ان کی تمام برائیوں سے پاک ہوتا ہے, لیکن عادات و شمائل میں ان سے اس قدر مشابہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اور اس کی قوم مثل دو آئینہ نظر آتے ہیں. یعنی ایک چیز ہے عادات شمائل اور ایک چیز ہے برائیاں اور خرابیاں. تو ہر قوم اصل میں اپنی ایک شخصیت بناتی ہے, اس کو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا تَعَارَفُوا, تاکہ تم ایک دوسرے سے اپنا تعارف پیدا کرو. یہ تعارف کیا چیز ہے؟ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان ہونے کے باوجود شکل میں, صورت میں, اپنے اظہار میں, اپنی زبان میں, اپنے لہجے میں بہت مختلف بنایا ہے, تو فرد کی حیثیت سے ہمارا یہ اختلاف ہی شناخت پیدا کرتا ہے. تو اسی طرح کسی قوم کے اندر جو انسانیت کے خصائص و اوصاف ہوتے ہیں وہ ظہور پذیر ہوتے ہیں, تو اس سے قومی شناختیں وجود میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھی میری آیات میں سے ایک آیت ہے, آپ سب انسانوں کو باٹا کے جوتے نہیں بنا سکتے کہ وہ ایک سانچے میں ڈھلے ہوئے نکلتے چلے آئیں. جس طرح انسان انسان سے مختلف ہے بہت سی چیزوں میں اگرچہ انسانیت میں مشترک ہے, بالکل اسی طرح قومیں اگرچہ دنیا کی قوموں ہی کی طرح ہیں لیکن ہر قوم اپنی کوئی تہذیبی روایت رکھتی ہے, اپنی کوئی شناخت رکھتی ہے, اپنے سماجی اخلاقیات کے کچھ سانچے رکھتی ہے. وہ جو چیزیں ہیں وہ عادات و شمائل کی صورت اختیار کر لیتی ہیں. یعنی ایک قوم کے لوگ بیٹھتے کیسے ہیں, وہ ضیافت میں کیسے جاتے ہیں, وہ دوسروں کے ساتھ تعزیت کیسے کرتے ہیں, وہ ملتے وقت کن چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں, ان کے ہاں کسی غم میں کسی علم میں رد عمل کی نوعیت کیا ہوتی ہے, اس سے عادات اور شمائل وجود میں آتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں پیغمبر مشابہ ہوتا ہے اپنی قوم سے, یعنی وہ ان کے لیے کوئی اجنبی شخصیت نہیں ہوتی, برائی نہیں ہوتی اس میں, لیکن وہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے اس کی قوم کے افراد ہوتے ہیں. تو اس طرح گویا وہ اور اس کی قوم مثل دو آئینہ نظر آتے ہیں, جیسے دو آئینوں کو آمنے سامنے رکھ دیں جن میں سے ایک کو دوسرے میں دیکھا جا سکتا ہے, یہ اس میں نظر آئے گا وہ اس میں نظر آئے گا. قرآن نے اسی بنا پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتا تو جامع بشریت ہی میں بھیجتا. یہ ایک جواب یہ بھی دیا ہے, یعنی جب قریش نے کہا کہ ہمارے لیے تو کسی فرشتے کو آنا چاہیے تھا, وہی جس طرح کہ میں نے ان کے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے, اپنی کوتاہیوں کو دیکھتا ہے, اپنے اندر شیطان کی آویزش کو دیکھتا ہے, پھر یہ دیکھتا ہے کہ میں نے خود اپنے ساتھ اپنے جذبات میں بہہ کر اور اپنی حماقتوں سے کیا کیا ہے, اسے باور نہیں آتا کہ کوئی انسان بھی خدا کا پیغمبر ہو سکتا ہے. یہ جو انسان کی اپنے بارے میں یہ احساس ہے, ظاہر ہے کہ اس کا وہ دوسروں پر اطلاق کرتا ہے, تو وہ یہ پھر کہتا ہے کہ کسی فرشتے کو رسول بنا کے کیوں نہیں بھیجا, یعنی ہمارے ہی جیسا انسان کیوں ہمارے اندر اٹھایا. اور اسی کا نتیجہ پھر بعد کے ادوار میں یہ نکلتا ہے کہ جب لوگ متعلق ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایسی غیر معمولی شخصیت, اچھا اللہ نے انتخاب کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے یہ کمالات دیے تھے, تو وہ باور نہیں کرتے کہ یہ انسان ہے, تو یہ بحث کرنی پڑ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ نور بشر کی بحثیں جو آپ نے دیکھی ہوں گی وہ پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر کی شخصیت جو ہے وہ جس طرح فطرت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہوتی ہے, اسی طرح اپنے قوم کے عادات و شمائل کا بھی اعلیٰ نمونہ ہوتی ہے, یعنی اس کی اپنی قوم کے اندر جو خوبیاں سماجی اخلاقیات کی صورت میں ایک خاص طرح کی تجسیم اختیار کرتی ہیں, وہ ان کو بھی اسی طرح اپنائے ہوئے ہوتا ہے. تو اس طرح وہ اور اس کی قوم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہوتے. تو قرآن مجید نے اسی بنا پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتا تو جامعہ بشریت ہی میں بھیجتا, اس لیے کہ اس کے بغیر ان کے اور ان کے مخاطبین کے درمیان ابلاغ کا کوئی مؤثر رشتہ قائم نہیں ہو سکتا تھا. پیغام تو پہنچ جاتا, یعنی کتاب دے دی جاتی, لیکن وہ تعلق پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ جو تعلق اصل میں انسانوں کو جوڑتا بھی ہے, ان کے دل و دماغ کی تسخیر بھی کرتا ہے اور انہیں ایک ایسی جماعت بھی بنا دیتا ہے کہ جو پھر دنیا کے لیے ہدایت کا سامان کرتی ہے اگر وہ بن جائے تو. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ غیر معمولی واقعہ ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس سانچے میں ڈھل گئے, لیکن سیدنا مسیح علیہ السلام 10-12 لوگ ہی ہیں, تاہم وہ بھی اپنا ایک امتیاز پیدا کرنے میں کامیاب رہے ہیں. ایک دو کو نکال دیجئے تو وہ سب کے سب بھی قرآن مجید جیسے ان کا ذکر کرتا ہے, جس طرح حواری کا ان کو لقب دیتا ہے, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابلاغ کا کیسا مؤثر رشتہ قائم ہوتا ہے پیغمبر اور اس کے ساتھیوں میں. قرآن مجید نے سورہ انعام میں یہ 9 آیت ہے فرمایا, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ, اور نہیں سمجھتے کہ اگر ہم اس کو کوئی فرشتہ بنا کر بھیجتے, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا, تو اسے بھی انسانی کی صورت میں بھیجتے. یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ کسی فرشتے ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ طے ہو جاتا کہ اس کو بھیجنا ہے, جو ان کا مطالبہ پورا کرنا ہے, تو اسے جامعہ بشریت ہی دیتے نا, اس میں انسانی خصائص پھر پیدا کرتے, اسے تمہارے ہی جیسا بناتے, تو فرق کیا پڑتا اسے. یعنی سوائے اس کے کہ ایک دوسری مخلوق کو ہم اپنے کمال قدرت سے ایک دوسرا جامعہ پہنا دیں اور تو کچھ نہ ہوتا, تو صورتحال تو وہی رہتی. ولو جالنا ہو ملکن لجالنا ہو رجلا, اور نہیں سمجھتے کہ اگر ہم اس کو کوئی فرشتہ بنا کر بھیجتے تو اسے بھی انسانی کی صورت میں بھیجتے, اور اس طرح وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ, اور اس طرح ان کو اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں یہ پڑے ہوئے. یعنی نتیجہ پھر بھی وہی نکلتا, جو صورتحال اب ہے وہی صورتحال پھر پیدا ہو جاتی. تو یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے نتیجے میں, تو یہ حماقت پر توجہ دلائی ہے, کیا مطالبہ کر رہے ہو. یعنی تمہارے لیے تاثیر اور تاثر کا تعلق تو پیدا ہی ایسے ہونا ہے, تو اگر ہم کسی فرشتے کو اس منصب پر فائز کرتے تو یہی سب کچھ ہمیں وہاں بھی کرنا پڑتا, ورنہ یہ تاثیر پیدا نہ ہوتی اس کلام کے اندر. اور اگر ہم وہ کرتے تو جو شبہ تمہیں اب ہے وہی شبہ پھر ہوتا, تو پھر تم کہتے کہ کھاتا اسی طرح ہے, پیتا اسی طرح ہے, بات اسی طرح کرتا ہے, پھر ہم بتاتے کہ نہیں اصل میں فرشتہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ التباس دور کیسے ہوتا. اگر فرشتہ فرشتے کی حیثیت سے آتا تو پیغام نہ پہنچ سکتا, تاثیر نہ پیدا ہوتی, تعلق نہ بن پاتا. اور اگر ہم اس دھوکے میں تمہیں مبتلا کر دیتے کہ اس کو جامعہ بشریت پہنا دیتے, تو ہمیں ہی بتانا پڑتا نا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے, تو اس سے کیا فرق واقع ہو جاتا. تو تمہارے التباس کا معاملہ اس صورت میں ہی وہی رہتا. بہت اچھا جواب دیا ہے. فرمایا لبسنا علیہم ما یلبسون, اور اس طرح ان کو اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں. ان پیغمبروں کا معاملہ البتہ کسی حد تک مختلف ہے جو محض اتمام حجت کے لیے آئے. یعنی اگر کسی پیغمبر نے یہ کرنا ہے کہ اتمام حجت کرنا ہے, اتمام ہدایت کرنا ہے, اس سے ایک جماعت وجود میں آنی ہے, معافی, اس پیغام کو اگلی نسلوں کو منتقل ہونا ہے, یا پہلے ایک امت موجود ہے اس امت کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہونا ہے, تو وہاں تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں. لیکن کچھ پیغمبر ایسے بھی ہیں جو محض اتمام حجت کے لیے آئے, یعنی معاملہ ختم ہو گیا, اب کون لوگ ساتھ آنے ہیں اور کس نے ساتھ دینا ہے اور کن لوگوں سے تعلق پیدا ہونا ہے یہ زیر بحث ہی نہیں ہے. آخری درجے میں حق کو واضح کر دیا جائے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ اب عذاب کا فیصلہ ہوگا. تو یہ مطلب ہے اس جملے کا. ان پیغمبروں کا معاملہ البتہ کسی حد تک مختلف ہے, یعنی یہ نہیں کہ سرتسر مختلف ہے, کسی حد تک مختلف ہے جو محض اتمام حجت کے لیے آئے. اس کی ایک مثال سیدنا یحییٰ اور سیدنا مسیح ہیں. یعنی یہ دونوں پیغمبر ہیں, ایک ہی زمانے میں آئے ہیں. سیدنا یحییٰ ذرا پہلے اور اس کے بعد سیدنا مسیح. سیدنا یحییٰ نے آ کے سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیشین گوئی کی, ان کے لیے راہ ہموار کی, اور پھر سیدنا مسیح نے آ کے آخری حجت تمام کر دی. یہ بھی بالکل معلوم ہے اور قرآن مجید نے بھی بتا دیا ہے کہ بنی اسرائیل خدا کی ایک منتخب قوم تھے, ان کو ایک بڑا منصب دیا گیا تھا, ان کے لیے یہ خدا کے آخری پیغمبر تھے. ان کے بعد گویا جیسے کہ انہوں نے خود فرمایا کہ جڑوں پر کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے اور اس قوم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کے غضب کا نشانہ بن جانا تھا. یہ صورتحال جب پیدا ہوئی ہے تو پھر سیدنا مسیح اور سیدنا یحییٰ دونوں کی شخصیت میں کچھ فرشتوں کی سی خصوصیات ہیں. اپنی فطرت کے لحاظ سے وہ فرشتوں کے زیادہ قریب محسوس ہوتے ہیں. شادی بھی نہیں کی, گھر بھی نہیں بسایا, عام انسانوں کے طریقے پر رہے بسے بھی نہیں, اس لیے کہ معاملہ ختم ہو رہا ہے. وہ کہتے بھی یہی ہیں. اگر آپ بائبل میں دیکھیں تو سیدنا مسیح سے کہا جاتا ہے جب گھر بسانے کے لیے, تو وہ کہتے ہیں کہ میری قوم کے درخت کی جڑوں پر تو کلہاڑا رکھا ہوا ہے, تم مجھے کیا کہہ رہے ہو, یعنی میں کہاں گھر بساؤں اور کس دنیا کو آباد کروں. لہٰذا لوگوں نے ان سے فائدہ بھی کمی اٹھایا, یعنی اس کا پھر نتیجہ بھی یہ نکلا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی یہ چیز ہے کہ معاملہ ختم ہو رہا ہے, اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی, اور لوگوں نے بھی فائدہ نہیں اٹھایا, حجت تمام ہو گئی. غیر معمولی معجزات, غیر معمولی شخصیت. اگر آپ سیدنا مسیح کو دیکھیں بائبل میں, انجیل میں جہاں ان کے مواعظ نقل ہوئے ہیں یا ان کے سوانح ہمارے سامنے آتے ہیں, تو آپ کے سامنے ایک بڑی مختلف تصویر آتی ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو گفتگو کرنے کا انداز, تمثیلات پیش کرنے کا طریقہ, رد عمل جیسے وہ ظاہر کرتے ہیں, اس کے اندر یعنی فرشتوں کا قرب زیادہ محسوس ہوتا ہے شخصیت کے اظہار میں. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو مثلا آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات میں نظر آتی ہیں, وہ آپ کو یہاں نظر نہیں آئیں گی. یعنی ایک طرح کا غیر متعلق ہونے کا احساس ہوتا ہے. انسانی شخصیت اپنا ظہور کرتی ہے اور لوگوں سے متعلق ہوتی ہے, اور جب وہ لوگوں سے متعلق ہوتی ہے تو اس میں ان سب چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا, یعنی وہ محبتیں, وہ شفقتیں, وہ رحمتیں, وہ غضب, وہ اس طریقے کا ملنا, وہ پیچھے ہٹنا, وہ حسرتیں, وہ افسوس, وہ جو انسانی شخصیت کے پہلو ہیں. اسی طرح بنی اسرائیل کے کچھ قومی خصائص ہیں, یعنی وہ بھی برسوں میں پیدا ہوئے ہیں, ان کے بھی کچھ عادات و شمائل ہیں. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ ترین شخصیات ہیں دونوں, لیکن صاف یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انسانیت سے کچھ بلند سے ہو گئے ہیں یا ماورا سے ہو گئے ہیں. بلند کا لفظ شاید موزوں نہ ہو, ماورا سے ہو گئے ہیں. یعنی شخصیت میں اب یہی دیکھ لیجئے, مثال کے طور پر گھر ہی نہیں بسایا, اولاد کی جانے کوئی خواہش ہی نہیں ہے. یعنی انسان کی فطرت ہے نا یہ. اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کے جو طریقے ہیں, وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کو بہت کمال پر لیکن بہت انسانی نظر آتے ہیں, یا اپنے گرد و پیش میں اپنے صحابہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے یا ان کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے جس طرح کا لب و لہجہ حضور اختیار کرتے ہیں, وہ انسانی خصائص کے زیادہ قریب ہے. اور سیدنا یحییٰ اور سیدنا مسیح یہ معلوم ہوتا ہے کسی اور جگہ پر کھڑے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہے جس کو بیان کیا ہے. اب ظاہر ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان شخصیات کا انتخاب کیوں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیش نظر صرف اتمام حجت ہے, یعنی یہ واضح ہے اب کہ اس قوم کو تباہ ہو جانا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی محکومی کی سزا ان کو دی جانی ہے. چنانچہ پھر حضرت مسیح کو جب اٹھایا ہے تو آپ دیکھیے نا کہ وہ اعلان کتنا غیر معمولی ہے کہ انی متوفیق, میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب تمہیں وفات دوں گا, اور پھر اس کو رافع کا الیہ, تیری قوم کو تیرے قریب بھی نہیں آنے دوں گا بلکہ اٹھا لے جاؤں گا. وہ متاہروں کا من الذین کفروا, یعنی متاہروں کا لفظ بتا رہا ہے کہ نجاست کا ڈھیر ہے یہ قوم, میں اس سے تمہیں پاک کر دوں گا. وہ جائل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, اب قیامت تک تیرے ساتھ ادنا نسبت رکھنے والے, تیری پیروی کرنے والے, تیرے پیچھے چلنے والے, وہ ان کے اوپر سیاسی لحاظ سے, قومی لحاظ سے فوقیت رکھیں گے. یعنی ان کو میں نے ان کی محکومی میں مبتلا کر دیا, اور یہ الی یوم القیامہ قیامت تک ہے. یعنی یہ سزا جو بنی اسرائیل کو دی گئی یہ اس انتخاب کے نتیجے میں دی گئی. اور اس سے اللہ کا ایک قانون بھی معلوم ہوا کہ جب آپ کسی منصب کے لیے منتخب ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ پھر عام انسانوں کا معاملہ نہیں ہوتا. تو یہ باب یہاں مکمل ہو گیا. اس کے بعد ہم نبی کی عصمت کا مطالعہ کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.